अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वैसे मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। हजतुल विदा के मौके पर पैगाम जो रसूल पाक ने दिया, उसके ऊपर कौम अमल पैरा है। हमारे मुल्क के अंदर शरीयत की तो बात की जाती है, लेकिन जब शरीयत के निफाज की बात होती है तो कौन सी शरीयत निफाज करें, उसके ऊपर मुख्तलिफ राय आते हैं। कुछ लोग ठोंसना भी इसे चाहते हैं। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के अलामा अमीन शहीदी साहब। लाहौर में हमारे साथ अलामा इब्तिसाम इलाही जहीर साहब तशरीफ रखते हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी भी हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आपसे सबसे पहले वजाहत चाहेंगे, पाकिस्तान के मुआशरे के हवाले से वजाहत कीजिएगा। जो पाकिस्तानी मुआशरा आज है, क्या वो वही मुआशरा है जो मुस्लिम मुआशरा होना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। पाकिस्तान की गालिब आबादी मुस्लिम है, मुसलमान हैं, तो जाहिर है कि इसको मुस्लिम मुआशरा ही कहा जाएगा। लेकिन ये कि आया हमारा मुआशरा इस्लाम के उन मेयारात पर पूरा उतरता है या नहीं जो मिनहाज नबुव्वत पर तश्कील पाना चाहिए और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा के दौर में और अहद में जो मुआशरा तश्कील पाया, जिसकी अकदार तश्कील पाई। तो अगर हम इस पैमाने पर देखते हैं तो जाहिर है कि हमारा मुआशरा मुकम्मल तौर पर या 100% उस मेयार पर नहीं, उस नहज पर नहीं, उन उसूलों पर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के मसाइल दरपेश हैं और जिसकी वजह से हम अक्वाम आलम के दरमियान एक मकाम इफ्तिखार पर फाइज नहीं हैं। आपने हज्जतुल वदा की बात की तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दो खुतबात बड़े मबसूत हैं और बड़े मारूफ हैं, एक खुतबे फतह मक्का और एक खुतबे हज्जतुल वदा। खुतबे फतह मक्का में जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मक्के में आपको फातिह की हैसियत से दाखिल होने का एजाज अता फरमाया और वो लोग जो आपके खून के प्यासे थे और जिन्होंने आप और आपके सहाबा पर तरह तरह के मजालिम ढाए थे, हत्ता कि तरके वतन पर मजबूर कर दिया था, आज वो सब आपके रहमो करम पर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया था कि अला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मत योमिकुम हाजा फी शहरकुम हाजा फी बलदकुम हाजा। आपने फरमाया कि जो तकदीस, जो हुर्मत इस माह ज़ुल्हज्जा को और इस योम अरफा को और इस बलदुल अल बलदुल अमीन मक्के मुकर्रमा को हासिल है, फरमाया कि वही हुर्मत खून मुस्लिम को हासिल है। तो जिस खून मुस्लिम में जो बेकसूर हो, जिस शरीयत की हिफाजत में हो, जिसको इतना तकद्दस अता किया, वही आज पामाल हो रहा है और इंसानी हुर्मतें पामाल हो रही हैं। हमारा
यही सवाल आपसे अलामा अमीन शहीदी साहब से भी हम पूछना चाहेंगे। आज जो मुस्लिम मुआशरे का पाकिस्तान में हाल देखते हैं आप, ये वही मुआशरा है जो रसूल पाक ने हमारे लिए कंसीव किया था? ये वही रिवायात हैं, इस्लामी रिवायात हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसुत से तमाम आलम इस्लाम को और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों को मीलादुन्नबी की इन बाबरकत ایام اور راتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سوال آپ کا بالکل بجا اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ رسول کریم جو خاتم الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں آخری کتاب ان کے ذریعے سے عالم انسانیت کی فلاح اور نجات کے لیے پہنچی ہے، جس معاشرے کا تصور آپ نے دیا اور جس معاشرے کا تصور قرآن کریم نے دیا، آیا اس معاشرے کے ہم قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. دیکھیے، انبیاء کی جدوجہد کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں پر توحید ہو، جہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کے دین کی حاکمیت ہو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی حاکمیت ہو، اللہ نے جو اصول بنائے ہیں، بتائے ہیں، ان اصولوں کی حاکمیت ہو. وہ اصول کسی مسلک اور کسی گروہ کے اصول نہیں ہیں، وہ انسانیت کے اصول ہیں. اسلام نے جو اصول ہمیں دیے ہیں قرآن کریم کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں، وہ اصول عالم انسانیت کے اصول ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں، سچائی، عدل، انصاف، دوسروں کا خیال رکھنا، ضعیفوں کا خیال رکھنا، ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، ظلم کا مقابلہ کرنا، اور مظلوم کو ظالم سے اس کا حق چھین کر دینا، معاشرے کے اندر مساوات قائم کرنا، ہر شخص کو اس کا حق پہنچانا، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ظلم کو پنپنے کا موقع نہ ملے اور مظلوم کو مظلوم تر نہ بنایا جا سکے، جہاں پر کرپشن نہ ہو، جہاں پر ناانصافی نہ ہو، جہاں پر انسان کا خون بکتا نہ ہو، جہاں پر بے گناہوں کا قتل عام ہوتا نہ ہو، جہاں پر انسان تو انسان جانوروں کو بھی تحفظ حاصل ہو. یعنی یہ وہ اصول ہیں جو اسلام کے نام سے قطع نظر دیکھیں تو ہر انسان جس کے اندر فطرت سلیم زندہ ہے وہ ان اصولوں کو فوراً قبول کرے گا اور کہے گا یہ انسانی فطرت کے عین مطابق اصول ہیں. وہی اصول لے کر انبیاء آئے اور خاتم الرسل ان تمام انبیاء کے وارث کے طور پر ان تمام اصولوں کے مجموعے کو انسانی معاشرے کے مزاج کے مطابق لے کر آئے اور انہوں نے پیش فرمایا. اب جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ذرا تقابلی مطالعہ کر لیجئے گا کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، آج کا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے. آج ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلمان ملک ہے، لیکن پاکستان کا معاشرہ، پاکستان میں رائج اصول اور رائج قوانین، پاکستان کے اندر جو معاشرتی ہمارے ریلیشنز ہیں، آیا یہ اسلامی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے.
اس کے اوپر بھی آتے ہیں. میں ذرا ابتسام الہی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابتسام صاحب، آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی بات سنی، آپ کی رائے مختلف ہے یا یہی رائے ہے آپ کی؟
دیکھیں جی، یہ تو بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جب ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا تو اس وقت یہی جذبہ تھا کہ ایک اسلامی ریاست بنائی جائے، لیکن بدنصیبی کی بات یہ کہ اسلامی ریاست تو نہ بن سکی، لیکن مسلمانوں کی میجورٹی ہونے کے ساتھ مسلمان معاشرے کے افراد ضرور رہے. اور اس میں صرف ایک پہلو یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر انسانوں کے جو حق تلفی ہوتی تھی، بلکہ جو آپ کا جو سماجی زندگی گزارنے کے اندر جو حیاداری کا کلچر تھا، ہم اس کو بھی پروموٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اسی طرح ہماری خارجہ پالیسی بھی جو اسلام کے ذریعے اصولوں کے تحت، ہم اس کو استوار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ ایک ایسی محسن انسانیت کی حیثیت سے آپ کی دنیا میں آمد ہوئی ہے جس نے معاشرے کی تمام فیکلٹیز کے اوپر گہرا اثر مرتب کیا ہے. آپ نے سماجی رویوں کو بھی تبدیل کیا ہے، آپ نے معاشرتی اقدار کو بھی تبدیل کیا ہے، آپ نے معاشی معاملات کی بھی اصلاح کی ہے، آپ نے جاہلیت کے جو بے وجہ ہونے والے جھگڑوں تھے ان کا بھی انسداد کیا ہے، آپ نے خون ناحق کو بھی ختم کیا ہے. حضرت ہدیت الکبریٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی تھی تو اس وقت انہیں کہا تھا، انا کا تحمل الکل و تقسیب المادوم و تعین والا نوائی بالحق و تنصر المظلومین، آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے ہیں، آپ بجھے ہوئے کو جلانے والے ہیں، آپ حق کی پشتے بانی فرمانے والے ہیں، اور آپ مظلوموں کے کام آنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب اور کامران کرے گا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے قیام کے لیے اپنی تمام کی تمام پوٹینشلس کو، اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام کی تمام ابلٹیز کو بروئے کار لے کے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عظیم گروہ اور جماعت نے آپ کا ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت آپ کے ساتھ تھی، اور آپ نے کیسے معاشرے کی تشکیل دی جس کی بنیاد کوئی عصبیت نہیں تھی. عتبہ حجت الوداع کے الفاظ یہی ہیں، لا فضل لی عربی علی عجمی ولا لی عجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. گویا کہ آپ نے جو عصبیت کے جتنے بھی حوالے ہو سکتے تھے ان کی نفی فرما کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد کے اوپر جمی انسانیت کو جمع کیا. اور یہی بات اللہ نے کلام حمید میں کہی ہے, کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربیوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ جمی کائنات کے رسول ہیں اور عہد کے رسول ہیں.
ٹھیک ہے, اب رسول پاک نے حجت الوداع کے حوالے سے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ تفرقہ بازی میں مت پڑو, ایک چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں جو مشعل راہ ہوگی آنے والی نسلوں کے لیے, اور اس کتاب کا نام ہے قرآن. اب اس کے باوجود ہمارے اندر تفرقہ بازی کیوں ہے, یہ سوال کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین, ربیع الاول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سیرت النبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مفتی منیب صاحب, یہ بتائیے گا دین میں فقہ کی کیا اہمیت ہے؟
دین کے جو اصول قرآن مجید میں قطعیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے, جن کا تعامل تواتر کے ساتھ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے, اس کا تو اس میں سے کسی بات کا کوئی بھی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا. اس کے بعد جو احکام شریعت ہیں ان کی تعبیر میں, ان کی تشریح میں اختلاف بعض اوقات صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا, ائمہ دین میں بھی ہوا ہے, لیکن ان مسائل کو دلائل کی روشنی میں حل کیا جاتا تھا. ہمارے ہاں جو مسئلہ جو مشکل ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے گروہ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے نظریے اور اپنے موقف کو طاقت سے مسلط کرنا یا منوانے کا کلچر یہاں رائج کر دیا ہے. تو دین کا مسئلہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے, کلاشنکوف کی گولی سے یا بم بلاسٹ کی گولی سے یا طاقت سے ثابت نہیں ہوتا. تو یہ جو کلچر ہے جس نے ہمارے معاشرے کو گزشتہ دو تین عشروں میں ایک مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے, اس کی بنیادی جڑ یہ بات ہے. ورنہ جو تشریحات میں, تعبیرات میں قرن اول سے بہت سے مسائل میں ایک سے زائد نظریات چلے آ رہے تھے, بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے پیرامیٹر کے اندر ہوں, بشرطے کہ وہ دین کے مسلمہ اصولوں کے دائرے کے اندر ہوں, تو ان کے لیے ایک حد تک گنجائش
موجود ہے. ٹھیک ہے,
لیکن یہ کہ طاقت کے ذریعے آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ چاہیں کہ مسلط کریں اور جو نہ مانے تو اس کو جینے کے حق سے محروم کر دیں, یہ جو روش اور شعار ہے یہ مسلمانوں کو آج تباہی کے راستے پر یہ لے جا رہا ہے.
یہ دین نہیں ہے ہمارا, آپ کہہ رہے ہیں
دین کے اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے.
میں شہیدی صاحب سے یہ سوال کروں, شہیدی صاحب فقہ اور دین یہ ہمیں بتائیے کتنی گنجائش موجود ہے.
دیکھیے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں, دین ان اصولوں کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کی آیات کی شکل میں ہم تک پہنچ چکا ہے اور جس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ, رسول, قیامت, حج, احکام, اس طرح کی تمام چیزیں جن پر تمام عالم اسلام متفق ہیں, یہ کلی اصول ہیں, یہ دین بھی ہے, سب کے لیے قابل قبول اور سب کے لیے قابل عمل. جب آپ فقہ کی بات کرتے ہیں, آج کی اصطلاح میں جب فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو استنباط کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں نے شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے جن اصولوں سے استفادہ کیا ہے اور جو احکام میں نے کشف کیے ہیں یا استنباط کیے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں فقہ. اس اعتبار سے اختلاف جیسے مفتی صاحب نے فرمایا فقہا کے درمیان رہا ہے, اسی لیے ان کو فقیہ کہتے ہیں کہ وہ دین میں تعمق, تدبر اور تفکر کے ذریعے سے اس کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں اور اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی شناخت کے مطابق اس سے احکام کا استنباط کرتے ہیں.
فقہ فرقہ واریت میں کیسے بدل جاتا ہے؟
میں اسی طرح بات ہوں. اب یہ جو اختلاف ہے یہ ایک علمی اختلاف ہے, اس علمی اختلاف میں کبھی بھی قتل و غالت گری کا امکان نہیں ہوتا، مگر یہ کہ وہی صورتحال پیدا ہو جس کے بارے میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی شناخت کے مطابق جس حکم کو اس نے استنباط کیا ہے یا سمجھا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بزور شمشیر دوسروں پر مسلط کرنا چاہے. نبی کریم کی سیرت اور اہل البیت اور صحابہ کرام کی جو سیرت رہی ہے وہاں پر ان اختلافات کے باوجود سب آپس میں شیر و شکر رہے. اس لیے گزشتہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ بصرہ کے علماء کا فتویٰ کچھ اور ہوتا تھا، کوفہ کے علماء کا فتویٰ کچھ اور ہوتا تھا، مدینہ کے علماء کا فتویٰ کچھ اور ہوتا تھا،
لیکن
باوجود اس کے سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ان کے آپس کے روابط تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے تو نہایت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے تقدس کا، مقام کا خیال رکھتے تھے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے. یعنی یہ جو اختلافات ہیں یہ جب تک شدت میں نہ تبدیل ہو، جب تک مفتی صاحب کے بقول جو انہوں نے فرمایا کہ اسلحہ اور طاقت کی زبان بولنے کی شکل اختیار نہ کرے، اس وقت تو یہ اختلافات رحمت ہیں اور اچھی بات ہے. اس کے ذریعے سے آپ نئی نئی چیزوں کا استنباط کر سکتے ہیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق دین کے احکام آپ پیش کر سکتے ہیں معاشرے کے سامنے. آج جو آپ کے پاس جدید مسائل پیش آتے ہیں ان کا آپ حل اگر دینا چاہیں.
کی بات بھی کی مفتی منیب الرحمان صاحب نے، آپ کا کیا خیال ہے
عدم تشدد،
طاقت اور تشدد کی جو ہمارے معاشرے میں ٹھونسا جا رہا ہے اس وقت، جس قانون کی بات کی جا رہی ہے، جس کو شریعت کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں
میں یہی عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے تو ہمیں آپس میں مل کر رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے اور یہ کہا ہے نبی کریم کی، آپ چونکہ میلاد کے ایام ہیں نا، یہ ربیع الاول کے مقدس ترین ایام ہیں، یہ ایام ہمیں نبی کریم کی سیرت کو سمجھنے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم نے اس طرح کے اختلافی مواقع پر کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی، جس صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے فہم سے اختلاف کیا اس کے حوالے سے نبی کریم کا اپنا رویہ کیسا رہا. اب جب اس رویے کو معیار بناتے ہیں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ شدت پسندی کا نہ دین سے تعلق ہے نہ نبی کریم کی سیرت سے تعلق ہے. دہشت گردی اور اسلحے کی زبان بولنا جو ہے یہ کفار مکہ کا سلیقہ تو ہو سکتا ہے، مشرکین مکہ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن رسول اللہ اور رسول اللہ کے مقدس اصحاب اور بابرکت اہل البیت نے کبھی بھی یہ روش اور یہ طریقہ اختیار نہیں کیا.
ٹھیک ہے، اب میں لاہور میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، فقہ کی گنجائش کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرما دیجئے، اور جو مفتی صاحب نے بات کی ہے اور جو علامہ صاحب نے بات کی ہے اس حوالے سے بھی وضاحت کیجئے گا. ذرا تلوار ٹھونسنا، اپنا نقطہ نظر ٹھونسنا جائز ہے؟
دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات ہے کہ دین تو جو عین ہے، جو دین ہے وہ تو قرآن و سنت ہے، لیکن فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کو سمجھنے کی جستجو کرنا.
جی،
کئی مرتبہ یہ جستجو جو ہوتی ہے بالکل کامیابی سے امکنار ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ اس کے اندر کچھ تشنگی رہ جاتی ہے. جب آپ اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر عین مطابقت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو بطور مجتہد یا فقیہ دو اجر ملتے ہیں، اور اگر آپ تعبیر یا تشریح میں کہیں غلطی کا احتمال اگر پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو ایک اجر ملتا ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت درست ہوتی ہے، آپ کا زاویہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب و سنت ہی سے استنباط کرنا ہے. لیکن فقہ جو ہوتی ہے وہ عین اس مقام کے اوپر کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتی جو کتاب و سنت کو مقام حاصل ہے، اس لیے کتاب و سنت کے جو دستاویزات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکلی ہیں، جبکہ تعبیر جو ہوتی ہے وہ ایک انسانی کاوش ہے، انسانی جد و جہد ہے، جس میں صائب ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں اور اس میں خطا کے امکانات بھی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اندر اگر تعبیر کا کہیں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو مراجعت کے لیے اصول جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کفین تنازع تم فی شعین فردوہ اللہ و رسول، کہ اگر تنازع پیدا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف واپس پلٹ آؤ، لیکن تشدد کے ذریعے، طاقت کے استعمال کے ذریعے، جبر کے ذریعے کسی دوسرے کو دبانے کی جستجو کرنا یا یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنا کہ جو میرا نقطہ نظر ہے اگر وہ صائب بھی کیوں نہ ہو، مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں دلائل سے تجاوز کرتے ہوئے دوسرے کو ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کروں. یہ علمی معاملات ہیں، انہیں قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور احسن اسلوب کے ذریعے آگے پہنچانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر اچھے انداز کے ساتھ مخالفت کی جائے، یعنی مخالفت سے مراد اختلاف کیا جائے جس میں تان بھی نہ ہو، تشنیع بھی نہ ہو، اور کسی کی توہین بھی نہ ہو، تحقیر بھی نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر معاملات جو ہیں بڑے احسن انداز میں آگے بڑھتے رہتے ہیں،
بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا بریک لینی ہے میں نے جی،
جب یہ بڑھتی باتیں تشدد تک پہنچیں تو پھر یہ معاملات الجھ جاتے ہیں.
جی میں بریک پر جا رہا ہوں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ نے امت کی بات کی، امت مسلمہ کی بات کی، اب ریاست کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جب ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے دنیا کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو بے راہ روی کا شکار نظر آتا ہے. تو اس حالات میں، ان حالات میں کس طرح مسلم امہ کی بات کی جا سکتی ہے، یہ بات کریں گے بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. ناظرین سیرت النبوی کے حوالے سے، ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ہمارے مہمان علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب فرما رہے تھے کہ امت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بھی کاربند رہنا چاہیے، لیکن جب مفتی منیب الرحمان صاحب ہم اپنے معاشرے پر، پاکستان کے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو بیرہ روی کا شکار نظر آتا ہے. اس صورتحال میں ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو ریاست اپنے امور نبھا رہی ہے، کیا وہ عین اسی اصولوں کے مطابق نبھا رہی ہے جن کا ہمیں درس دیا گیا؟
ٹھیک ہے، آپ اجازت دیں تو میں پہلی جو بات زیر بحث تھی اس کے بارے میں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں.
جی،
کہ انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اگر اختلاف رائے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یا طریق کیا تھا؟ حضور نے صحابہ سے فرمایا، خیبر کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم جا کر بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھو گے. اور ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم اور فاصلہ تھا کہ وہاں جا کر پڑھ سکتے تھے. راستے میں عصر کا وقت داخل ہو گیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ وقت داخل ہو گیا، ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، انہوں نے پڑھ لی. دوسروں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کر پڑھو اور وہاں جا کر وقت کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اس دوسری تعبیر کو ترجیح دی اور وہاں جا کر نماز پڑھی. جب واپس آئے تو حضور کو یہ مسئلہ بتایا تو حدیث میں ہے کہ لم یعنف احدن، حضور نے کسی کو بھی ملامت نہیں کیا، کیونکہ دونوں کی نیت صحیح تھی، دونوں منشاء رسالت پر عمل کرنا چاہتے تھے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی رائے حسن ہوتی ہے، دوسرے کی احسن ہوتی ہے، جیسے بیٹر یا بیسٹ کہتے ہیں. اس کے برعکس ایک سریہ میں حضور نے صحابہ کو بھیجا تو اس کے جو سپاہ سالار یا کمانڈر تھے یا کمپنی کمانڈر تھے، انہوں نے آگ جلائی اور ٹیسٹ کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ آگ میں کود جاؤ، کچھ تیار ہو گئے. دوسروں نے کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ سارے رک گئے. واپس آئے اور حضور کو یہ مسئلہ بتایا تو حضور نے فرمایا کہ جو داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اگر تم آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے. یعنی جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو حق کو اختیار کرنا فرض اور لازم ہے، لیکن جہاں پر تھوڑا بہت گنجائش ہو تو وہاں تعبیر میں اختلاف جو ہے منشاء رسالت کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے. اب آپ نے جو سوال کیا،
جی مجھے بریفلی ذرا بتائیے گا،
سے دو چار ہیں. ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے عدل کو قائم کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی مظلوم ہے تو فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا حتی آتیہ الحق کا انشاءاللہ، جب تک کہ ظالم سے اس کا حق لے کر اس کو لوٹا نہ دوں. اور فرمایا کہ تم میں سے جو ظالم ہے میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس سے مظلوم کا حق چھین کر مظلوم کو لوٹا نہ دوں. تو ریاست کا کام ہے عدل قائم کرنا اور ظلم کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑ دینا اور مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا. اس وقت ہماری ریاست جو ہے وہ خوف کے عالم میں ہے، اور جب ریاست یا ریاست کو چلانے والے اہل حکومت خود خوف کے عالم میں ہوں تو پھر وہ عزیمت کے ساتھ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے.
ریاست چلانے والے خوف میں ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا شہیدی صاحب سے بات کر لوں اس حوالے. شہیدی صاحب, ریاست چلانے والے اگر خوف میں ہے, اگر احسن طریقے سے کام نہیں نبھا پا رہے, طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے, جو قوانین جو شریعت جس کے مطابق چلنا ہے نہیں چل رہے, کیا کیا جانا چاہیے؟
دیکھیے, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک قول ہے, الملک لا یبقى مع الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومتیں ظلم کے ذریعے سے کبھی بھی دوام نہیں پاتیں, باقی نہیں رہتیں, لیکن اگر کفر کی حکومت ہو تو وہ قائم رہ سکتی ہے. ظلم اصل میں کسی بھی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے. ریاست آج آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی دنیا میں ریاستیں اگرچہ کافر ریاستیں ہیں, لیکن چونکہ ظلم کے سدباب کے لیے وہاں پر قوانین ہیں, اصول ہیں, نظام ہے, اس لیے وہ ریاستیں نہ صرف باقی ہیں بلکہ ترقی بھی کر رہی ہیں. جبکہ ہماری مسلم دنیا کے اندر اگرچہ مسلمان ہیں, اگرچہ وہاں پر توحید کا نام استعمال ہوتا ہے, رسالت مآب کا نام استعمال ہوتا ہے, لیکن چونکہ ظلم ہے, اس ظلم کی وجہ سے ہر روز معاشرہ ابتر سے ابتر, بدتر سے بدترین کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. یہی صورتحال پاکستان کی ہے. پاکستان کے اندر جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا, جب تک طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور مظلوم کو مزید رگیدنے کا عمل ختم نہیں ہوگا, جب تک مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا, جب تک ہمارے نظام عدل کے اندر, مقننہ کے اندر, ہماری پارلیمنٹس کے اندر, ہماری سیاسی حکومتوں کے اندر, ہمارے ان مقتدر اداروں کے اندر یہ اصول کارفرما نہ ہوں گے جو کہ انسانی اصول ہیں, انسانی اصول, جب تک یہ اصول کارفرما نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اس معاشرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے. وہی صورتحال ہوگی جو آج سے 10 سال پہلے تھی. آج 10 سال پہلے کی نسبت انتہائی بدتر ہے, اور 10 سال آگے اگر آپ دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ بدتر آپ کو نظر آئے گی.
مجھے ایک بریک پر جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے پوچھیں گے کہ جب ظلم ہوتا ہے, جب وہ قانون جو بتایا گیا, وہ درس جو دیا گیا, وہ نفاذ نہیں ہوگا, تو ایسی ریاست میں ایسی حکومت, اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. بات کر رہے ہیں سیرت النبی کے حوالے سے, ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے. ابتسام صاحب, یہ بتائیے ہمیں, جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے, آخری خطبے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ انسانی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے, پرامن زندگی اور بقائے باہمی کا حق دینا ہے, جب عزت نفس ہی کسی کی محفوظ نہیں ہوگی اور اسے ایسے ٹریٹمنٹ دیا جائے گا جیسے وہ پرلے درجے کا شہری ہے, تو وہ اس معاشرے میں ایسی حکومت کیا کام ہے اس کا؟
دیکھیں جی, بنیادی طور پر اس بات کے حصے دو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اس طرح مجھ سے پہلے بات ہوئی ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست جو ہے ہماری اس وقت دو طرح کے دباؤ کا شکار ہے. ایک ہمارے بیرونی دباؤ بھی ہیں ہمارے پر, اور ہمارے پر داخلی دباؤ بھی ہیں. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ریاست جو ہوتی ہے نا, وہ بیرونی دباؤ کا شکار ہوتی ہے, نہ وہی اندرونی دباؤ کا شکار ہوتی ہے. جس وقت بنو مخزوم کی ایک باس ہر عورت نے چوری کی تھی اور نبی علیہ السلام کے سامنے مقدمے کو لایا گیا تھا, تو نبی علیہ السلام نے تنبیہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی, صاحب کا قوموں پہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی باس ہر آدمی جو تھا جرم کا ارتکاب کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا, اور جب کوئی کمزور آدمی کرتا تو اس کے اوپر جو ہے اس لا کو اپلائی کر دیا جاتا. تو آپ نے تنبیہاً یہ بات کہی کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو میرے قریبی ترین اجزاء و کارم میں سے نمایاں ترین ہستی حضرت فاطمۃ الزہرا کی ہستی ہے, لو انا فاطمہ بنت محمد سرا قتل قطعت یادہ, اگر خدا نہ آستہ کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ بھی کسی جگہ پہ ہوں تو میں اس وقت ان کے اوپر بھی لا کی امپلیمنٹیشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس کا مطلب یہ نبی علیہ السلام نے ہوموجینیس اپلیکیشن آف لا کا درس دیا ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے. تو اس صورت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء امت کی ذمہ داری ہوتی ہے, سیاسی کارکنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, سماجی رہنماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اوپینین لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رائے عامہ کو کلٹیویٹ کریں, اس کو ہموار کریں کہ حکومت جو ہے یہاں یہاں جو ہے معاملات کے اندر جو ہے زیادتی کر رہی ہے, بے اعتدالی کا مظاہرہ کر رہی ہے. مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگر تمہارے ساتھ انصاف والا معاملہ نہ کروں یا قرآن و سنت کے جو تقاضے اور منشا ان کو پورا نہ کروں تم میں سے کیا معاملہ کرو گے؟ تو ایک پیچھے سے عربی کھڑا ہوا گیا, اس نے کہا نکوی مو کا بہادا, تو ہم آپ کو بزور جو ہے نا آپ کو سیدھا کرنے کے لیے ہم اپنا زور استعمال کریں گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت زور استعمال کرنے کا میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی تشدد کی ایک نئی تحریک کو یہاں آواز دینا چاہتے ہیں, لیکن میرا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے تمام مکاتب فکر, تمام طبقہ ہے زندگی جو ہیں, تو چاہے ان کا تعلق مذہب سے ہو, چاہے ان کا تعلق سماج سے ہو یا سیاسیات سے ہو, ان کی ایسی صورت ذمہ داری ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنس کے لیے, ملک کی خود مختاری کے لیے اور یہاں پہ لا کی ہوموجینس امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی بالخصوص یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کے اندر مکتب فکر یا فرقہ پرستی کے اندر اپنے آپ کو لودہ کرنے کی بجائے مظلومیت اور حق پرستی کے اصولوں کو جو ہے نا مدنظر رکھیں. جو مظلوم ہے چاہے اس کا تعلق میرے مسلک سے نہیں بھی ہے تو اس کے ظلم کا سانحہ ازالہ ہونا چاہیے. اگر کوئی حق پہ ہے اور وہ میرے مسلک یا میرے مکتب فکر کا نہیں بھی ہے تو اس کو حق ملنا چاہیے. اگر میں سیاسی لیڈر ہوں تو میری پارٹی کا بندہ نہ بھی ہو اور اگر وکٹم ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں مدد ہونی چاہیے, اور میری پارٹی کا کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. جب ہم یہ اقدار اپنے اندر پیدا کریں
محاسبہ ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. منکم شنا ان قوم
الا اللہ تعدل اے دلو, ہاں بالکل یہ بات وہ ہے کہ آپ کسی کی دشمنی کے اندر جو ہے عدل کا پہلو نہ چھوڑیں یا کسی کی موافقت کے اندر جو ہے زیادتی نہ کریں. جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو پھر عدل قائم ہو جائے گا, ادر وائز عدل کے قائم ہونے کے امکانات.
مفتی منیب صاحب کے پاس یہی سوال لے کر جانا چاہوں. مفتی صاحب یہ بتائیے جو معاشرے میں بے راہ روی ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے, ریاست کے کردار کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, علماء کے کردار کے حوالے سے تھوڑی وضاحت کیجیے گا, علماء کا کیا کردار ہے؟
اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں علماء کیا کر رہے ہیں یا اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ, کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے یعنی طاقت سے روکے, اور جو یہ نہیں کر سکتا یا اس کے اسباب و وسائل نہیں رکھتا یا اس کا اختیار نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان سے روکے. تو طاقت سے شر کو روکنا, ظلم کو روکنا, مظلوم کو امان دینا, عوام کو حقوق دینا, خیانتوں کے راستوں کو روکنا, یہ اہل اقتدار کا کام ہے. اور زبان سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا اور کلمہ حق کہنا یہ علماء عصر کا کام ہے.
ٹھیک ہے, میرے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے, میں شہیدی صاحب سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں. شہیدی صاحب, ریاست کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال اگر کوئی اور پارٹی کرے تو کیا اس کے لیے کیا آپ کیا کہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, ریاست ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرے, لوگوں کو امن دے, لوگوں کو خوف سے نجات دلائے, لوگوں کی بھوک کا علاج کرے, ان کو خوراک پہنچائے, ان کو صحت کی فیسلٹیز پہنچائے. یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں پر زندگی کی ضرورتیں فراہم کرنے کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے, وہ ریاست کامیاب ہوتی ہے. اب اگر ایسی ریاست کے مقابلے میں
ایسی ریاست ہو جس میں قوانین جو ہوں وہ کہا جائے کہ اسلامی قوانین ہیں اور ہوں اسلامی قوانین نہ, اور پھر کہیں کہ جی ہم تمام لوازمات پورے ہیں اور اس کے باوجود پورے نہ ہوں, وہ کیا اس صورتحال میں؟
دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قوانین بالعموم اچھے بنائے جاتے ہیں, انسانی معاشرے کے فلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اصل. اگر وہی یورپ کے قوانین یہاں پر آ جائیں تو کیا آپ کا معاشرہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد ایک عادلانہ معاشرہ نہیں بنے گا؟ وہاں پر تو اسلام کے نام پر تو قوانین نہیں بنے. یہاں پر اگر آپ اسلام کے نام پر قوانین بنا لیتے ہیں اور ان قوانین پر آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس کے نتیجے میں ظلم جنم لیتا ہے, ظالم سر اٹھاتا ہے, سرکشی کرتا ہے, گینگ ریپ ہوتا ہے, بچی کو اپنے حق کے دفاع کے لیے کوئی بولنے نہیں دیتا. اب ایک ایسا معاشرہ جہاں پر اسلام کے نام پر آپ نے قوانین بنائے, ان قوانین کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے دیکھیے, جو لوگ ریاست کے مقابلے میں اپنی ایک ریاست بنا لیتے ہیں, اپنی ایک نئی قانون سازی کرتے ہیں, قانون بنا لیتے ہیں, اپنا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں, وہ گویا ریاست کے مقابلے میں ایک بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. ریاست کو چاہیے کہ اپنی رٹ قائم کریں, جو اسلامی قوانین پاکستان کے اندر ہے اگر انہی پر عمل درآمد کیا جائے تو 10 سال کے اندر پاکستان بہت سارے دیگر ممالک سے بہت آگے نکل سکتا ہے اور ترقی پا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ہم اپنے مہمان گرامی علامہ امین شہیدی صاحب بہت بہت شکریہ، مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جس رسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ تام لو، وہ رسی مل نہیں رہی ہے لگتا ہے۔ ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ راستہ دکھائے۔ ریاست کب راستہ دکھائے گی؟ ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔